بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26 جنوری 2007، مسجد دار السلام، باغ جنا لاہور میں ناظم اعلیٰ تحریک خلافت پاکستان محترم عبد الرزاق صاحب نے خطاب جمعہ میں معرفت رب کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت کی ہیں. اصل میں آج میں چاہتا ہوں کہ معرفت رب کے موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، اس لیے کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، دنیا کی جو اس وقت کیفیت چل رہی ہے، عالمی سطح پر بھی جو کچھ ظلم اور فساد کی کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس میں خاص طور پر مسلمانوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ بھی زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج یہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اتنی زیادہ معلومات جو ہیں وہ مہیا کی جا رہی ہیں، بلکہ زبردستی ذہنوں کے اندر ڈالی جا رہی ہیں کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ ہوش مند شخص ان سے بے خبر رہ نہیں سکتا. جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب کے علم میں ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو یہ طاغوتی اور ابلیسی طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو طاقت و تاراج کرنے کے درپے ہو گئی ہیں، اور بدقسمتی سے ساری قوت، جو مادی قوت ہے، وہ ساری کی ساری ان کے پاس موجود ہے، اور مسلمان بدقسمتی سے اس سے محروم ہیں. اس سے بھی نیچے اتر کر اگر اپنے ملک کا جائزہ لیں، اس میں بھی جو کچھ صورتحال چل رہی ہے وہ بھی انتہائی پریشان کن ہے. ان کو بھی بیان کرنے کی ضرورت میں نہیں سمجھتا. جو کچھ یہاں پر ہماری حکومت کے جو سربروردہ لوگ ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو ان کی پالیسیاں ہیں اور جو انہوں نے اپنے ٹارگٹس مقرر کر رکھے ہیں، وہ بھی ہم سب پر عیاں ہیں. اور اسی طریقے سے پھر ہماری جو دینی جماعتیں ہیں ان کا بھی جو حال ہے اس کو بھی بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے. پستی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں, عالمی سطح پر بھی جو کیفیت ہے اور پھر ملک کی سطح پر بھی, اور اس سے بھی نیچے اتر کر انفرادی سطح پر بھی ہم اپنا جائزہ لے لیں, اس کی بھی کوئی اچھی تصویر ہمارے سامنے نہیں آتی. انفرادی سطح پر بھی لوگ جو ہے وہ جس طریقے سے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور جس طرح دین کو نظر انداز کر رہے ہیں, دین کے جو محکمات ہیں ان کو پسے پشت ڈال کر دنیا, مادی دنیا جو ہے یہی اصل میں مقصد اور محور جو ہے وہ بن گیا ہے انسان کا. تو یہ سارے حالات ایک درد مند دل رکھنے والے انسان کے لیے بہت ہی پریشان کن ہیں. میں رات سوچ رہا تھا یہاں گفتگو کیا کروں, وہ حالی کے وہ مشہور شعر جو ہے پھر میرے ذہن میں تازہ ہو گئے کہ اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے, اور پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابر نہ دیکھے, مانے نہ کوئی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. تو اس وقت واقعتاً اسلام جس قسم پرسی کی حالت میں ہے, مسلمانوں کی جو کیفیت ہے, اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے راستہ ان کے بچاؤ کا نکلے گا. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سپریم پاور کو جو ہے اس کے لیے آواز دی جائے, اس کے ساتھ رابطہ کیا جائے, اس کو مدد کے لیے پکارا جائے, اور اس کے ساتھ رابطہ قائم کیا جائے. وہی ایک بچاؤ کی صورت ہو سکتی ہے, وہی مسبب الاسباب ہے, قادر مطلق ہستی ہے, اس کی قوت کا کوئی اندازہ ہم نہیں کر سکتے. وہ قوت کے اعتبار سے بھی سب سے عظیم پاور کا خزانہ, اصل ہستی وہی ہے. تو اس حوالے سے میں نے آج چاہا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے ایک تعلق کا جائزہ لیں, اس کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کریں, اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیے آج میں نے یہ موضوع اختیار کیا تھا, اور یہ آیات ابھی آپ کے سامنے اللہ کی صفات اور اسماء جس میں بیان ہوئے ہیں وہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس میں چند تمہیدی باتیں اس حوالے سے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی انسان نے دیکھا نہیں ہے, وہ ایسی شے ہے کہ جو انسان کی ان آنکھوں سے دیکھی جا ہی نہیں سکتی, لیکن اس کے باوجود انسانوں کی کثیر تعداد اس کو مانتی ہے. دنیا میں کتنے انسان ہوں گے, 6 ارب لگا لیں, 7 ارب لگا لیں, تو ان میں سے چند لاکھ انسان ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کو ماننے سے انکار کرنے والے ہوں, ورنہ ہر انسان اس خالق کا تصور اپنے اندر رکھتا ہے, اس کو مانتا ہے کہ ایک طاقت ہے ایسی کہ جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے. لیکن اگر اس سوال کو میں ذرا تھوڑا سا برعکس کروں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو جانتے ہیں اللہ کی صفات کے حوالے سے، واقفیت رکھتے ہیں. ایک تو ہے نا ماننا، ایک ڈاگمے کی حیثیت سے، عقیدے کی حیثیت سے، یہ ایک بات ہے. لیکن کتنے لوگ اللہ کو جانتے ہیں، اس سے شناسا ہیں، اس سے واقف ہیں؟ تو پھر ہمیں اس نسبت کو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، شاید اس کو بالکل برعکس کرنا پڑے اور اس سے بھی کام نہ چلے. یہ 6 ارب کی تعداد میں جاننے والے لوگ کتنے ہیں؟ یہ معرفت کا لفظ جو ہے وہ میں نے عنوان کے طور پہ رکھا ہے. معرفت پہچان کے لیے ہوتا ہے، معرفہ، اس میں معرفہ ہم پڑھتے ہیں گرامر کے اندر بھی. تو یہ کسی کا وہ خاص نام ہوتا ہے، کسی کی خاص صفت ہوتی ہے جس سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے. تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا جو ہے، اللہ کو پہچاننا، یہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو اللہ کو پہچانتے ہوں. اس حوالے سے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننا جو ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. یہ تو پانی اور غذا کی طرح انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی شکل میں پوجا پاٹ کا کوئی ایک نظام رکھتا ہے، اپنے سے ایک بالا تر ہستی کو وہ عظیم ہستی تصور کر کے اس کے سامنے ماتھا ٹیکنے کو سعادت سمجھتا ہے، اس میں اس کی ایک تسکین ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت کے اندر یہ چیز رکھی ہے، اور اس کا حوالہ بھی موجود ہے قرآن مجید میں، سورہ اعراف کے اندر 172 نمبر آیت، وہ مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو اولاد پیدا ہونے والی تھی قیامت تک، اس سب کو جو ہے ان سب سے ایک عہد لیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب نکالا اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو اس کی پیٹھ میں سے، اس کی ساری اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ، اور ان سے گواہی لی، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی ذات کے بارے میں، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ. اس وقت ارواح انسانی، ہماری ارواح نے یہ جواب دیا کہ کیوں نہیں ہے پروردگار، تو ہی ہمارا رب ہے، شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. وہ گواہی پوٹینشیلی جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے کہ انسان حالات و واقعات سے متاثر ہو کر اس اصل خالق تک اس کی پہنچ نہیں ہو پاتی، جس وجہ سے پھر وہ کم تر شے کو اس مقام پر رکھ کر اس کی پرستش شروع کر دیتا ہے. اس کا شکوہ قرآن مجید میں کئی جگہ آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہ سورہ زمر میں بھی آتا ہے، سورہ حج کے آخری رکوع میں بھی آتا ہے، کہ انہوں نے اللہ کا اندازہ صحیح نہیں کر سکے، وہ اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے جیسا کہ اس کا اندازہ کرنا چاہیے تھا. جیسی وہ عظیم ہستی ہے، جیسی وہ قادر مطلق ہستی ہے، اس کا اندازہ نہیں کر سکے. انہوں نے ایسے ہی کر لیا جیسے کوئی دنیا میں ایک انسان بادشاہ ہوتا ہے جس کے دو ہاتھ دو پاؤں ہوتے ہیں، اسی طرح کا انہوں نے اندازہ کر لیا اللہ کے بارے میں بھی. تو اللہ کا تصور تو ہمیشہ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے معبود بھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے تراش لیے، لیکن ہمیشہ اللہ کا ایک بڑے خدا کا تصور آپ کو ہر مذہب کے اندر جو ہے وہ مل جائے گا. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اب تھوڑا سا میں آگے چل رہا ہوں. جاننے کے اعتبار سے یہ بات جو ہے وہ بالکل واضح رہنی چاہیے ہمارے سامنے کہ اللہ کی ذات کو جو ہے وہ دیکھنا یا اس تک رسائی حاصل کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو ہے وہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ العجز عن درک ذات ادراک, اس کی ذات کے ادراک سے عجز کا اظہار انسان اگر کر لے, اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا, تو یہی اصل میں ادراک ہے, یہی اس کا کمال ہے, اس کی سمجھ کا یہی کمال ہے کہ وہ یہ اقرار کر لے کہ میں اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا. اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور گرا لگائی ہے کہ بل بحث عن کنہ ذات اشراک, اور اللہ کی ذات میں مین میخ نکالنا, اس کے اندر جو ہے وہ بحث میں پڑھنا کہ وہ کیسی ہے کیوں نہیں ہے, یہ چیز جو ہے اگر اس میں انسان پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی وہ اللہ کو کسی بھی اعتبار سے وہ بحث کے اندر لائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس محدود ذہن کے مطابق لائے گا, اپنے اس مشاہدے کے مطابق لائے گا, اس کے مشاہدے کے اندر تو ساری چیزیں جو ہے وہ محدود ہیں, کسی کے ساتھ اس کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی, لہذا جہاں بھی وہ بحث میں آئے گا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی, معلوم ہے ہمیں قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ اعراف میں, قال رب ارنی انظر الیک, کیونکہ مخاطبہ تو ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, گفتگو کا شرف تو اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست بخشا تھا, اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں, اللہ نے ان سے کلام کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک فطری خواہش پیدا ہوئی کہ پروردگار یہ پردے کے پیچھے سے گفتگو تو ہو رہی ہے, ذرا کبھی جو ہے وہ مجھے دیدار بھی ہو جائے. اس کا اظہار جو ہے وہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, قرآن مجید اس کا ذکر کر رہا ہے, قال ربی ارنی انظر الیک, پروردگار تو مجھے دکھا کہ تو کیسا ہے, کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی, اللہ نے فرمایا کہ نہیں تم نہیں دیکھ سکتے مجھے, میرا مشاہدہ نہیں کر سکتے, اس کا تحمل نہیں کر سکتے, ولیکن انظر الی الجبل, ہاں ٹھیک ہے میں ایک تجلی ڈالتا ہوں, براہ راست نہیں بالواسطہ مشاہدہ کرنے کی کوشش کرو, میں سامنے پہاڑ پر اپنی تجلی میں سے ایک تجلی ڈالتا ہوں, ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی, اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا, میری اس تجلی کو اس نے برداشت کر لیا, تو پھر اس کا امکان ہوگا کہ شاید تو بھی مجھے دیکھ سکے. فلما تجلى ربه للجبل, پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے ایک تجلی جو ہے اس پہاڑ پر ڈالی, جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا, تو وہ پہاڑ جو ہے وہ اس تجلی کے روب سے ریزہ ریزہ ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بالواسطہ تجلی کے مشاہدے سے جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے, یہاں جو ہماری محدود صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس کی وجہ سے, ورنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی انہی صلاحیتوں کے اندر اضافہ فرما دیں گے, وہاں پر کتنا اضافہ فرما دیں گے, اتنا اضافہ فرما دیں گے کہ پھر اللہ کا دیدار وہاں انسان کر سکے گا. یہ احادیث کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے صحیح احادیث میں کہ جنت میں جو سب سے اعلی نعمت انسان کو دی جائے گی, جتنی نعمتیں وہاں پر ہوں گی ان سے سب کے اوپر جو اعلی ترین نعمت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا تو ساری نعمتیں جو ہیں وہ ہیچ ہو جائیں گی لوگوں کے سامنے, لیکن اس دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے سورہ الانعام میں بھی فرمایا گیا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ نگاہیں جو ہیں وہ اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا سکتا ہے، انسانوں سارے انسان جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ مشاہدے میں موجود ہیں. وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا لطیف ہے، وہ لطیف ہستی ہے. یہ ہمارا مشاہدہ جو ہے یہ مادی چیزوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ہستی بڑی لطیف ہے اور خبیر ہے، بڑی باخبر ہستی ہے، اس لیے اس دنیا میں یہ مشاہدہ تو نہیں ہو سکتا. البتہ تاریخ انسانی میں اس پر کافی بحث مباحثہ رہا ہے، علم کلام کے اندر بھی اور فلسفے میں بھی اللہ کی ذات کے بارے میں بہت سی بحثیں ہیں، لیکن وہ سارے نظریات جو ہیں وہ مختلف قسم کے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات میں حلول کر گیا ہے، یا یہ کہ وہ کسی انسان میں حلول کر جاتا ہے، اس طرح کے بے شمار فلسفے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اور بھی بے شمار کہ وہ جو ہے وہ ایک مرتبہ اس نے اس کائنات کو بنا کر جو ہے بس فارغ کر دیا ہے، اب یہ خود بخود چل رہی ہے اور وہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بے شمار نظریات موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی نظریہ بھی جو ہے وہ کوئی حتمی نہیں ہے، اندازہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک گمان کی کیفیت ہوتی ہے، یقین کے ساتھ. ظاہر ہے کہ اللہ کسی کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتا، تو کیسے کوئی شخص کی یقین کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی بات کہہ سکتا ہے. اس لیے جو یہود اور نصارہ نے بھی جو بات کہی ہے، ان کے ہاں بھی اللہ کا تصور تو وہی ہے، موجود ہے، لیکن انہوں نے جو ہے اس کے اندر شرک کی آمیزش کی ہے اللہ کی ذات کے اندر، جیسے یہ بات جو ہے وہ کہی گئی ہے سورہ توبہ کے اندر، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کا ایک گروہ کہتا تھا، سب نے نہیں یہ بات کہی، حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے ایک پیغمبر تھے، ان کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دیا انہوں نے، ان کے ایک گروہ نے، اور اسی طرح وقالت المسیح ابن، وقالت النصارہ مسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، صلبی بیٹے ہیں. یہ شرک کی ایک گھناؤنی ترین شکل ہے جس کو انہوں نے اختیار کیا نصارہ نے، کہ اللہ تعالیٰ کا صلبی بیٹا قرار دیا، حالانکہ اس کی بڑی شدید نفی ہے کہ جو قرآن مجید کرتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یا اس کے کوئی والدین ہو. سورہ اخلاص جو ہے اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بڑی جامع صورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑے ہی کمپیکٹ شکل میں چند آیات کے اندر سمو دیا گیا ہے کہ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے. قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ بے نیاز ہستی ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، نہ اسے کسی نے جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی شریکے کا معاملہ ہے کسی، اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی ند نہیں، کوئی اس کے پیرل ہے ہی نہیں. اس لیے وہ اپنی ذات میں خود مثال ہے، اس کی کوئی مثال موجود نہیں. اللہ کی پہچان کا جو ہے معاملہ، کیسے پہچانا جائے، اس کی ذات تک تو رسائی نہیں ہے، اس کو پہچانا کیسے جائے، وہ ذریعہ اس کے اسماء اور صفات ہیں جس کو قرآن مجید نے اختیار کیا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچانا جا سکتا ہے. پھر اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ بے شمار نشانیاں ہیں دن اور رات کے اندر، ایک ایک چیز پر انسان غور کرے تو اللہ کی پہچان اور اللہ کی جو صفات ہیں ان کا اظہار انسان پر ہوتا ہے. اس کی صفات جو بیان ہوئی ہیں قرآن مجید نے، بے شمار صفات جو ہیں وہ تذکرہ کیا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے وہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا خود تعارف کروایا ہے، وہ تو اپنا تعارف جو ہے وہ معبود ہونے کے اعتبار سے، اصل جو انسان کے اندر ان بلٹ جو چیز رکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ تمہارا ایک معبود ہے جس کی تم نے عبادت کرنی ہے. اسی لیے انسان سجدہ ریز ہوتا ہے، کبھی کہیں جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے. یہ سجدہ کرنا جو ہے یہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا تھا سورہ طٰہٰ میں کہ اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میں ہوں اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر میں. یہ انا جو ہے یہ انا کبیر ہے اللہ کی ذات، کہ میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی لا نہیں مگر میں ہی ہوں، تنہا میں ہی معبود ہوں. فابدنی، بس میری ہی عبادت کرو، میری ہی بندگی اختیار کرو، اور واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اللہ کی ذات کو سمجھنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ انسان کے لیے اس سے بھی زیادہ محال ہے کہ جیسے کسی سمندر کو ایک پیالے میں ڈالنا ناممکن ہے، لیکن اسماء و صفات کے حوالے سے اس کی پہچان ممکن بھی ہے اور ضروری بھی ہے. یہ جملہ جو ہے وہ میں نے خاص طور پہ یہاں لکھا ہے، اس لیے کہ اللہ کو ماننا وہی معتبر ہوگا جو ان اسماء و صفات کے حوالے سے ہو جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام مجید میں اپنا تعارف کروایا ہے. اللہ کو ماننے اور اللہ کو جاننے کے بہت سے دعوے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ دعوے جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. دعویٰ وہ قابل قبول ہوگا کہ جو اللہ کو ان اسماء و صفات کے ذریعے سے سمجھا جائے، اس کا تعارف حاصل کیا جائے کہ جو قرآن اور سنت کے اندر دیے گئے ہیں. اس میں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ایک کوٹیشن ہے جو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ہمارے ایک کتابچہ ہے تنظیم اسلامی کا تعارف، اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کے حوالے سے بڑی خوبصورت عبارت ہے جو ترتیب دی گئی ہے. اس میں عقائد کو دیا گیا ہے اس کتاب کے اندر کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، یا ان تنظیم اسلامی میں شامل لوگوں کے عقائد کیا ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے یہاں پر تذکرہ موجود ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پڑھ کر سنا دوں. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ الاحد ہے، یعنی ہر اعتبار سے تنہا اور اکیلا ہے، وہ ایک نہیں ہے، تنہا اور اکیلا ہے. چنانچہ نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، نہ اس کا کوئی ہم جنس ہے، نہ ہم کف، نہ ہم سر ہے، نہ ہم پلہ، نہ ضد ہے، نہ ند، نہ مثل ہے، نہ مثال. وہ الصمد ہے، یعنی وہ پورے سلسلہ قول و مکان کا مبدا بھی ہے اور موجد بھی، خالق بھی ہے اور باری بھی، سانے بھی ہے اور مصور بھی، اور اسی کی توجہ اور عنایت اسے تھامے ہوئے بھی ہے اور قائم کیے ہوئے بھی، یعنی وہ الحی بھی ہے اور القیوم بھی. وہ پاک اور منزہ اور مبرہ ہے، ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر ضعف، ہر احتیاج، ہر غلطی اور ہر کوتاہی سے. گویا وہ سبوح بھی ہے اور القدوس بھی، اور جامع ہے تمام محاسن و کمالات کا، اور ہر خیر اور خوبی کا بدرجہ تمام و کمال. گویا وہ الغنی بھی ہے اور الحمید بھی. کسی کو کوئی قوت و طاقت حاصل نہیں بجز اس کے اذن و اجازت کے. گویا وہی العلی بھی ہے اور العظیم بھی، اور المتعال بھی ہے اور الکبیر بھی، اور المتکبر بھی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اور اس کی ماہیت اور کنہ کو کوئی نہیں جان سکتا، اور اس کی معرفت کی واحد راہ اس کے اسماء و صفات کے واسطے ہی سے ہے. چنانچہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں. اگرچہ متعین طور پر اس کے اسماء حسنہ وہی ہیں جو قرآن اور حدیث نبوی میں وارد ہوئے، اسی طرح وہ تمام صفات کمال سے بتمام و کمال متصف ہے، جن میں سے اہم ترین آٹھ ہیں، یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام اور تکوین۔ چنانچہ وہی الحی بھی ہے اور القیوم بھی، اور السمیع بھی ہے اور البصیر بھی، علا کل شئن قدیر بھی ہے اور بکل شئن علیم بھی، فعال لما یرید بھی ہے اور انما امرہ اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون کی شان کا حامل بھی۔ مزید برآں اس کی جملہ صفات اس کی ذات ہی کے مانند مطلق و لا متناہی ہیں، نہ کہ محدود و مقید، اور قدیم ہیں نہ کہ حادث، اور ذاتی ہیں نہ کہ کسی اور کی عطا کردہ۔ یہ بڑی ہی جامعیت کے ساتھ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے تعارف جو ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ یہاں پر موجود ہے ہماری اس کتاب کے اندر۔ میں نے چاہا کہ اس کا حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے وہ بہت ہی مختلف انداز میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو سورہ اخلاص کے اندر اس کی تفصیل اس کی ذات کے حوالے سے آ گئی ہے بڑی جامعیت کے ساتھ، اسی طرح آیت الکرسی جو ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے اس کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں آیت الکرسی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہستی ایسی ہے، الحی ہے، القیوم ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ساری کائنات کا نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ کرسی جو ہے وہ اقتدار کے حوالے سے وہاں اس کا آیا ہے ذکر، اور کوئی شخص جو ہے وہ اس کی جناب میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اسی کے اذن سے ہو سکتی ہے، اور وہی جو ہے وہ بلند و بالا ہستی ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہی تفصیل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی جو ان آیات کے اندر آئی ہے۔ اس میں اصل میں جو اگلی بات میں ذاتی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے جو انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ واقعتاً اگر یہ معرفت حاصل ہو جائے انسان کو تو اس کے اندر بڑی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا مالک، میرا مالک، اس کی نسبت اپنی طرف کیجیے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا مالک علی کل شئن قدیر ہے، وہ میرا مالک بکل شئن علیم ہستی ہے، وہ میرا مالک فعال لما یرید ہستی ہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ اگر یقین انسان کو حاصل ہو جائے، علا کل شئن قدیر ہستی ہے، اور جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید، اس کا مفہوم یہی ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ ایسی ہستی کے ساتھ اگر انسان کا تعلق درست بنیادوں پر قائم ہو جائے، وہ تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دوستی کرو، میری پارٹی میں شامل ہو جاؤ، اس کا تو یہ اعلان ہے، اس نے اپنی ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے۔ ہم ان پارٹیوں کے اندر شامل ہونے کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میری بھی ایک پارٹی ہے، حزب کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اور جان لو کہ اللہ ہی کی پارٹی جو ہے وہی غالب ہونے والی ہے، ایک حزب الشیطان ہے، دو ہی پارٹیاں ہیں، یہ باقی پارٹیاں جو ہیں وہ ساری ان دو میں سے کسی ایک میں فال کرتی ہیں، یا وہ شیطان کی پارٹی میں سے ایک پارٹی ہے، یا وہ رحمان کی پارٹی کے کوئی ٹکڑے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تو کہتا ہے کہ میری پارٹی میں شامل ہو جاؤ، میرے مددگار بن جاؤ۔ کتنا بڑا عظمت کی بات ہے کہ اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے۔ تو اس اللہ کے ساتھ اگر اس کے اس صفات کے حوالے سے ہم جڑ جائیں، اس کے ساتھ ایک رشتہ قائم کر لیں، تو ہماری قوت کے اندر کتنا اضافہ ہو سکتا ہے. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. موج جو ہے دریا میں جب مل جاتی ہے تو اس کی قوت جو ہے وہ پھر ایک طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو اللہ کی قوت کے ساتھ اگر ہم اپنے قوت جو ہے اس کو، اپنی قوت کے پیچھے اللہ کی قوت کو شامل کر لیں اپنے ساتھ، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے. تو اصل میں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اور جو آیات ہیں آج میں نے تلاوت کی ہیں، ان کا بھی ترجمہ کرنا ضروری ہے، اور اس کا ویسے مفہوم جو ہے وہ سارا آ گیا ہے اس کوٹیشن کے اندر کے جو بھی میں نے آپ کے سامنے تنظیم اسلامی کے ایک بنیادی عقائد والے کتابچے میں سے پڑھ کر آپ کو سنائی ہے. لیکن یہ کہ ان آیات کا ترجمہ بھی ہم کیے لیتے ہیں. یہ سورہ حشر کی آخری آیات، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے، الہ وہی ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا بھی اور شہادہ کا بھی. یہ غیب جو ہے یہ ہماری نسبت سے ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے. ہمارے لیے جو چیز غائب میں ہے وہ اس کا بھی جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، نور رحیم، وہ بے حد مہربان بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والی ہستی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر رپیٹ کی گئی وہ بات کہ وہی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی. الملک، وہ بادشاہ ہے، اصل بادشاہ تو وہ ہے، اس پوری کائنات کی سلطنت کا اصل فرما روا تو وہ ہے. اس کے ساتھ اگر انسان کی دوستی ہو تو پھر بڑے سے بڑا امریکہ اور اس کا باپ بھی جو ہے وہ کوئی کسی کا نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا. الملک القدوس، وہ انتہائی پاک باز ہستی ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے. السلام، سراپا سلامتی ہے. المؤمن، امن دینے والی ہستی ہے. المہیمن، نگران ہے، ہر چیز اس کی نگرانی میں ہے. العزیز الجبار، وہ زبردست ہستی ہے اور الجبار ہے، وہ زوراور ہستی ہے، کوئی شے بھی جو ہے وہ اس کے تسلط سے باہر نہیں جا سکتی. المتکبر، وہ جو ہے وہ بڑائی اس کی شان ہے، تکبر اس کی شان ہے، کسی اور کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، صرف اللہ کو زیب دیتی ہے. الکبر و ردائی، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو ہے وہ بیان کیا ہے حدیث قدسی کے حوالے سے کہ الکبر و ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبر جو ہے یہ میری چادر ہے، جو بھی کبر اختیار کرتا ہے وہ گویا میری چادر کھینچ رہا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ جو کچھ کہ یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، وہی ہے اللہ کے جو خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، الباری ہے. یہ باری میں اور خالق میں تھوڑا سا فرق ہے، باری بغیر کسی شے کے کسی چیز کو پیدا کرنا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، اور خالق کسی چیز سے کسی چیز کو پیدا کرنا، یہ دونوں شانیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اس نے اس پوری کائنات کو بغیر کسی چیز سے پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر جو ہے وہ مختلف چیزوں سے مختلف چیزیں بھی پیدا کر رہا ہے، یہ اس کی شان ہے. المصور، صورت گری کرنے والا، ایک تو یہ ہے کہ ڈھانچہ کھڑا کر دیا آپ نے بلڈنگ کا، اس کے بعد پھر اس کی فنشنگ ٹچز ہوتے ہیں اس کے اوپر، اس کے اندر نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، مصور کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، وہ نقش و نگار بھی بناتا ہے، خوبصورتی بناتا ہے، پیدا کرتا ہے. لہ الاسماء الحسنا، اور اسی کے لیے ہیں سارے اچھے نام. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور ہر چیز اسی کی تسبیح کر رہی ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی ہر شے تسبیح میں مصروف ہے اللہ کی. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہاں 16 اللہ تعالیٰ کی اسماء جو ہیں وہ اس حصے کے اندر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے ہیں. یہ گلدستہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے کہ جو یہاں پر سورہ حشر کے آخر میں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے حاصل کر کے بات ختم نہیں ہوتی. اس سے دوستی اگر انسان واقعی کرنا چاہتا ہو اور اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ پھر کچھ اس دوستی کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. انسان اگر کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اس کے ظاہر ہے کہ اس دوستی کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر انسان اس کے ساتھ وہ اس کا رشتہ جو ہے وہ کن بنیادوں پر قائم ہوا ہے. دوستیاں بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان اگر دوستی اختیار کر لے تو اس کا تقاضا پھر یہی ہے کہ اس کی بات کو بھی تسلیم کرے، اس کے احکام کو بھی دل و جان سے قبول کرے. لیکن یہ واقعی اگر دوستی صحیح بنیادوں پر قائم ہو جائے انسان کی، تو وہ پھر خود بخود انسان کے اندر سے چیز جو ہے وہ اٹھتی ہے. کسی سے عشق اور محبت کا جو معاملہ ہے دنیا میں، پھر اس کو ہو جائے جب کسی کے ساتھ، تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ انسان کے اندر سے جذبہ جو ہے وہ اٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی جو عنایات، یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کے حوالے سے اگر انسان غور و فکر کرے تو اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کا بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ عبادت اور بندگی ہی کے حوالے سے نکلتا ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر یہ بھی ہے کہ انسان اس بندگی کو اپنے اوپر اختیار کرے اور پھر دوسروں پر بھی اللہ تعالیٰ کی اس بندگی کے تقاضوں کو لاگو کرنے کی، نافذ کرنے کی جد و جہد کے اندر شامل ہو، اور اس طریقے سے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اس کی دشمنی ہو، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو، تب جا کر یہ دوستی کا حق جو ہے وہ ادا ہوتا ہے. یہ موضوعات پھر کافی تفصیل طلب ہیں، لیکن بہرحال بات آپ کے سامنے میں نے اختصار کے ساتھ رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اور اس معرفت کے نتیجے میں جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.